اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کے سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ چند لیکچرز میں ہم نے اس کتاب کے ساتویں باب امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں تبلیغ کے عنصر کے بارے میں گفتگو کی، اور اس میں ہم نے تبلیغ کے معنی بیان کیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تبلیغ میں کیا فرق ہے یہ بیان کیا، اور تبلیغ کی چار شرائط بیان کی، اور ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس راستے میں کن تبلیغی روشوں کا استعمال کیا اور کس طرح سے اسلام کو ایک مجسم صورت میں کربلا میں پیش کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کے اہل بیت نے اس تحریک میں کیا تبلیغی کردار ادا کیا، کس طرح سے تبلیغ انجام دی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ امام اپنے خاندان کے ساتھ کیوں آئے۔ ایک جانب ہم تاریخی حقائق کو دیکھیں اور احادیث کو دیکھیں اور امام کے ہر عمل کو دیکھیں، اور دوسری جانب ہمارا عقیدہ اس کو دیکھیں، تو دونوں کے لحاظ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر امام اپنے ساتھ خاندان اطہر کو، خاندان عصمت طہارت کو لے کے آئے ہیں، تو امام کا یہ کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے روکا امام کو کہ اگر آپ خود جا بھی رہے ہیں تو اپنے خاندان کو نہ لے کے جائیں، لیکن یہاں پہ امام نے فرمایا کہ میں نے عالم رویہ میں اپنے نانا کو دیکھا، اور میرے نانا نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں قتل ہوتا دیکھے، تم اس کی راہ میں قتل ہو جاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يُرَاهُنَّ سَبَايَا، اور اللہ ہی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اہل بیت اسیر ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے، اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ارادہ تکوینی اور ایک ارادہ تشریحی ہے۔ ارادہ تکوینی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ارادہ تکوینی کے سامنے انسان مجبور ہے، لیکن ارادہ تشریعی کیا ہے، یعنی خدا دیکھ رہا ہے کہ اس کام میں مصلحت ہے، لہذا امر فرماتا ہے کہ یہ کام انجام دو۔ یہاں پہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کام میں مصلحت ہے اس وقت، نہیں ہے کہ تم مجبور ہو کہ ہر حال میں تم نے یہی کرنا ہے، نہیں۔ اے حسین، اس وقت تمہارے اوپر واجب ہے، مصلحت اس میں ہے کہ تم اسلام کو بچانے کے لیے راہ خدا میں شہید ہو جاؤ، اور تمہارے خاندان والے راہ خدا میں اسیر ہو جائیں۔ تو لہٰذا جب امام یہ جواب دیتے تھے، تو پھر اس کے مقابلے میں جو بھی نصیحت کرنے والا ہوتا تھا وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویہ میں امام کو یہ کہا ہے، تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اب لہٰذا امام یہ دیکھتے ہوئے کہ خدا کی مشیت اس میں ہے اور مصلحت اس میں ہے، اور اسلام بچے گا تب جب میں شہید ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسیر ہو جائیں، تو امام اپنے اہل بیت کو اس مقصد کے لیے، اس عظیم ہدف کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، تاریخ میں خواتین کا کیا کردار ہے۔ خواتین کا انڈائریکٹ کردار، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ دیکھیے، خاتون گھر کے آنگن میں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے شوہر کا سہارا بنتی ہے، اس صورت میں انڈائریکٹلی غیر محسوس انداز میں خاتون تاریخ میں اپنا کردار ادا کرتی ہے مرد کے ذریعے سے، مرد پر جو اس کا اثر ہے اس کے ذریعے سے۔ لیکن آیا براہ راست بھی خاتون کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دیکھیے تین صورتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ خاتون ایک گران قدر اور گران بہا چیز ہے لیکن اس کا تاریخ میں کوئی کردار نہیں ہے. صرف اور صرف گھر اور چار دیواری تک محدود ہے, اس کا کوئی اجتماعی کردار نہیں ہے. شوہر کے لیے, باپ کے لیے, بیٹے کے لیے وہ گران قدر ہے لیکن ایک گران قدر چیز ہے, شخص نہیں ہے, چیز ہے. کیونکہ اگر شخص ہو تو اس کی اپنی ایک شخصیت ہوگی, شخصیت ہوگی تو وہ کردار ادا کرے گی. نہیں, یہاں اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے, البتہ گران قدر ہے, اہمیت رکھتی ہے. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خاتون ایک بے اہمیت شخص ہے اور ساتھ ساتھ تاریخ میں اس کا کردار بھی ہے. یہاں پہ شخص ہے, چیز نہیں ہے. شخص سے بڑھ کے اس کو شخصیت دی گئی ہے. مثلاً وہ علم حاصل کر سکتی ہے, وہ ہنر سیکھ سکتی ہے, لیکن بے اہمیت کیوں ہے, اس کی قدر و منزلت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ وہ اپنی حریم سے باہر نکل کر مرد کے شانہ بشانہ اور مرد کے ساتھ ایک نظام میں مختلط انداز میں جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے مرد کی حدود میں آ کے, اور مرد اپنی حدود سے باہر نکل کے خواتین کی حدود میں, حریم کے نظام سے باہر نکل کر اپنا کردار تاریخ میں ادا کر رہی ہے, معاشرے میں اجتماعی کردار ادا کر رہی ہے. شخصیت ہے اس کے پاس, کردار بھی ادا کر رہی ہے, لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے حریم سے باہر نکل آئی ہے. اور ایک تیسری صورت کیا ہے کہ خاتون اہمیت رکھنے والی شخصیت ہے, ایک گران قدر اور گران بہا شخص ہے, نہ چیز, اور ساتھ ساتھ تاریخ میں کردار بھی ادا کر رہی ہے. وہ اجتماعی کردار ادا کر رہی ہے لیکن بے اہمیت نہیں ہے, گران قدر ہے. اور وہ قدر کیسے ہے؟ کیونکہ وہ اپنے حریم میں ہے. ایک دائرہ کار مرد کے لیے ہے, ایک دائرہ کار خاتون کے لیے ہے. مرد اپنے دائرے میں تاریخ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور خاتون اپنے دائرے میں تاریخ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. نہ پچھلی صورت کی طرح کہ دونوں ایک ہی دائرے میں آ کے اپنے دائروں کو چھوڑ کے, حریم کو چھوڑ کے تاریخ میں کردار ادا کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ خاتون اپنی حریم میں ہے لہٰذا وہ اہم ہے, اہمیت رکھتی ہے, قابل قدر ہے. یہاں پہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آپ انشاءاللہ اس مطلب کو لازمی طور پہ اور باقی جتنے مطالب بیان کیے گئے ہیں ان کو خود کتاب کی طرف رجوع کر کے پڑھیے انشاءاللہ. تو یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں, لہذا یہ تینوں صورتیں ہمیں تاریخ میں نظر بھی آتی ہیں. تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا کہ جب خاتون کو ایک چیز کی صورت میں دیکھا جا رہا تھا, گران قدر کے باوجود اس کا تاریخ میں کوئی کردار نہیں تھا. ماضی میں ہمیں ایسا دور نظر آیا, ابھی بھی کئی معاشروں میں ایسا ہے. تاریخ میں وہ دور بھی ہم نے دیکھا, ابھی خود آپ ماڈرنائزیشن کے اس دور کو دیکھیے. اس دور میں بھی خواتین کو ایک شخصیت دی گئی ہے, وہ علم حاصل کر سکتی ہے, وہ ہنر حاصل کر سکتی ہیں, تاریخ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, لیکن ان کو ان کے حریم سے نکال دیا گیا ہے. حریم سے نکال دیا گیا ہے, اب مردوں کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان کی وہ قدر نہیں رہی, ان کی وہ منزلت نہیں رہی. اور تیسری صورت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ صورت اپنائی ہے, خاتون کو شخصیت دی اور اس شخصیت کے ساتھ خاتون اپنا کردار ادا کر رہی ہے اپنے دائرے میں رہ کے. اس کا اپنا دائرہ ہے, اس کا اپنا ایکسس ہے, اپنا مدار ہے, اور مرد کا اپنا دائرہ ہے, اپنا ایکسس, اپنا مدار ہے. دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے تاریخ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ بہترین صورت ہے. اور اسلام نے اسی صورت میں خاتون کو دیکھا ہے اور اسی طرح کی صورت خاتون کے لیے مہیا کی ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے تاریخ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لہذا ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ قدیس مردوں کا ذکر ہے وہ قدیساؤں کا بھی ذکر ہے، جہاں مقدس مردوں کا ذکر ہے وہ مقدس خواتین کا بھی ذکر ہے. آپ دیکھیے جناب سارہ سلام اللہ علیہا، جب جناب ابراہیم کے ہاں فرشتے آتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، تو یہاں پہ جس طرح عالم ملکوت کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ جناب ابراہیم کا رابطہ ہے، اسی طرح جناب سارہ بھی اپنی اس پاکیزگی کی وجہ سے فرشتوں کو دیکھ پا رہی ہیں اور فرشتوں سے متکلم ہو رہی ہیں، ان کی آواز سن رہی ہیں اور ان سے متکلم ہو رہی ہیں. اور قرآن خود فرماتا ہے، کیا فرماتی ہیں، الد و انا عجوز و حاد ابا علی شیخن. یعنی یہاں پہ فرشتوں سے متکلم ہوتی ہیں اور فرشتے بھی ان سے متکلم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ. دیکھیے اس تقدس کے اس مرحلے پہ پہنچ گئی کہ فرشتے ہم کلام ہو رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ رابطہ برقرار کر پا رہی ہیں. یا جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی. اور جناب مریم کی جب باری میں ان کا مسئلہ آتا ہے تو دیکھیے پیغمبر خدا جناب زکریہ تعجب کر رہے ہیں اور جناب مریم کا مقام دیکھ کے اور حسرت کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں وہاں پہ محراب عبادت میں جب مریم کے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ جنت کے پھل موجود ہیں. یا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِقَةُ، ملائقہ گفتگو کر رہے ہیں جناب مریم سے، یا مریم ان اللہ یبشرک، یبشرک بکلمۃ من اللہ، ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں جناب مریم سے اور پیغمبر تعجب کر رہے ہیں ان کے مقام کو دیکھ کے. اور جب جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بات ہوتی ہے تو پیغمبر کو کس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے، انا آتیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کوثر کوئی کم چیز ہے؟ یہ دیکھتے ہیں ہم اس طرح سے کہ خواتین کا کیا کردار رہا ہے، اپنی پاکی، اپنی عفت، اپنے حریم کے حفاظت کے ساتھ ساتھ تاریخ میں کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تاریخ پر مؤثر نظر آتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس حوالے سے اہل بیت کا کربلا میں کیا کردار رہا اس کو اگلی نشست میں بیان کریں گے. تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.